السلام والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة انت لها اهل وهو لها اهل. حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درود پاک آپ کو کہاں سے ملے گا پڑھنے کے لیے؟ 19 درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے 19 درود و سلام. ان 19 درود و سلام میں سے ایک درود پاک یہ بھی ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے, وہاں سے یاد کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل کریں گے. آئیے ابھی تلاوت اقدام پاک سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين صدق اللہ.
سبحان اللہ. سورہ واقعہ کی مبارک آیات کنٹینیوسلی ترتیب وار ہمارے سلسلے کے اندر چل رہی ہیں, اور اسی میں آج آیت نمبر 88 سے تلاوت کلام پاک شروع ہوئی. یہاں پر جو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 88 اور 89 کی تفسیر کے اندر, وہ یہ ہے کہ یہاں سے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال یہ اور ان کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں. چنانچہ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے موت کے وقت راحت, خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے. حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقربین میں سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے, یوں کہہ لیجئے جنت کے پھولوں کی ایک شاخ اس کے پاس لائی جاتی ہے. تو اس کے پاس جب وہ شاخ آتی ہے تو جب اس کی خوشبو پا لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیسا پیارا انداز ہے. یہ بھی روح قبض کرنے کا ایک انداز ہے, لیکن کن کے لیے؟ مقربین کے لیے. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 90 اور 91 میں, ارشاد ہے کہ اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو. اس کی تفسیر میں قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکات عمر قدسیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں, وہ اللہ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہے. بعض مفسرین نے ان آیات کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے دائیں جانب والے موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مقربین میں سے شامل فرمائے, اپنے پرہیزگار اپنے متقی لوگوں کی صف میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے وقت کی جو سختیاں ہوتی ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے, ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع ایک بڑی زبردست شخصیت ہیں, حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے, اور انشاءاللہ انہی کی مبارک ذات اور انہی کی احوال اور انہی کی خصوصیات آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, کیسے شان والے اللہ والے تھے. انشاءاللہ یہ آگے چل کے موضوع میں آپ کو عرض کرتے ہیں. آئیے بنا تصف مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے حکیم خلیل عطاری زیدہ شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرحبا خلیل بھائی, اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. انشاءاللہ آپ کے گھریلو علاج سے متعلق جو آپ کے کالز ہوں گی آپ کے میسیجز ہوں گے ان پر انشاءاللہ خلیل بھائی آپ کو رسپونڈ بھی کریں گے, علاج بھی بتائیں گے. اللہ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے. آئیے بھی کلام سنتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت فرمائیں کہ باادب ہو کر سب امت کا تصور باندھ کر حصول ثواب کے لیے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ان شاء اللہ عز و جل کرام میں شامل رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہم رسول مدنی کو نا خدا جانتے ہیں اور نا اللہ مجدائے نار سنا ان کو حبيب الله. تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں، آقا تم ہی ہو چین میں سنتا ہوں مجھے
Yeah. کیا زبردست اور پیارا ذوق بھرا کلام پڑھا ہے خلیل بھائی، ماشاءاللہ آپ کمال ہی کرتے ہیں، نئے نئے کلام، نئے نئے طرزوں کے ساتھ، انداز کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں، شوق میں، سوز میں، اخلاص میں اور برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. امیر سنت کا ایک بڑا فیضان ہے، بڑی نگاہ عنایت ہے ہمارے خلیل بھائی پر، اور اللہ ہمیں اپنے مقربین میں سے بنائے اور اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور شفاعت مطہرہ حاصل کرنے والے کام کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے ان کا جو ہے وہ تعارف لیتے ہیں، پھر مزید گفتگو آگے کرتے ہیں. جی شاہ صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرمایا، اور پھر ان کی کرنوں سے عالم کو منور بھی فرمایا.
سبحان اللہ.
اور قرب الہی کی منازل کو طے کرنے کے لیے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے اور ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا.
واہ واہ.
انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک روشن ترین ستارہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات بھی ہے. آپ کا نام احمد ہے، آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے.
سبحان اللہ.
اور مسلکاً آپ شافعی المذہب ہیں.
جی.
شوافے سے ہیں. آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے ہیں. آپ 15 رجب المرجب 512 ہجری کو بمطابق 1 نومبر 1118 کو آپ کی ولادت ہوتی ہے. حضرت علی بن یحییٰ کا جو نکاح ہے حضرت منصور، شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ کے ساتھ ہوا، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھیں. ان کے بطن سے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
آپ رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش کی بشارتیں ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کے جو مامو جان ہیں، پیدائش سے تقریباً 40 دن قبل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن کے بعد آپ کی بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا.
واہ واہ.
اور اس کی تربیت کرنا.
صحیح.
اور پھر ساتھ یہاں تک فرمایا کہ ابو الفضل علی قاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کو وہاں پر بھیجنا.
واہ.
ان کے پاس ان کو بھیجنا. ٹھیک 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے، اور 7 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور اسی عرصے میں جب آپ نے 7 سال کی عمر پائی، اس دوران آپ کے والد صاحب بغداد شریف کی طرف گئے، تو وہیں پر ان کا انتقال پر ملال بھی ہو گیا. تو پھر ان کو پھر اپنے پاس ہی بلا لیا، آپ کے ماموں جان نے ان کو اور ان کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا. اور پھر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت عطا فرمائی تھی، تو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا شیخ ابو الفضل علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہاں پر آپ نے 20 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم ظاہریہ تھے ان کی تکمیل کی. اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، معانی ہے، فلسفہ ہے. اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عبور حاصل کیا.
جی.
اور علوم باطنیہ کے لیے اپنے ہی مامو جان شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ بہت جلدی ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم باطنیہ پر بھی دسترس حاصل کیا.
ماشاءاللہ اللہ والوں کے بڑے پیارے انداز ہوتے ہیں. ایفرٹ آپ جتنے بھی ہم بزرگوں کا بیان کر رہے ہیں ان کی عدنان بھی سیرت میں
جی.
علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑی ایک کمپریہنسو ان کی سٹرگل ملتی ہے ہمیں, جد و جہد ملتی ہے انہوں نے کی ہے. اور نہ صرف علم سیکھنے میں بلکہ علم سکھانے کے اندر بھی ایک ایفرٹ اور ایک جد و جہد ان کی شامل رہی ہے. آج اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے, حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک سیرت آج سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں. اس سے ہم ایک بات پر غور کریں کہ وہ علم دین, وہ قرآن کا علم, وہ دین کا علم, وہ اخلاقیات, وہ کردار جو ہمارے بزرگان دین کو ان کے گھر سے سکھائے جا رہے تھے, ان کی والدہ کے ذریعے سے سکھائے جا رہے تھے, ان کے والد صاحب کے ذریعے سے سکھائے جا رہے تھے, پھر اساتذہ کرام انہیں علم دین سے روشناس فرما رہے ہیں, اور پھر وہ آگے بڑھ کر خود بھی علم کا نور زمانے میں پھیلا رہے ہیں. ہماری زندگی کے اندر کیا ہے, ہماری ایج کے اندر کیا ہے, ہمارے دور کے اندر کیا ہے, ہمارے گھر کے اندر کیا ہے, ہمارا اپنا طریقہ کار کیا ہے, ہم خود کتنا علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں اور اس کو آگے کتنا سکھا رہے ہیں, کتنا پھیلا رہے ہیں. ان علاقوں میں جو ہے ہمیں سفر کرنا چاہیے, مدنی قافلے میں بالخصوص جن کو فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں پر مطلب اکثر لوگ جو ہے وہ جانے سے مطلب کتراتے ہیں, دور بہت ہے, سفر بڑا ہے, خرچہ ہو جائے گا, ٹائم لگ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سہولیات بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بعض وقت جب آتی ہیں نا تو نفس بھی شیطان بھی پھر ہیلے بہانے بنا دے, وہ چلو یہاں چلے جاتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, بعض وقت وہ صورتحال بنتی ہے. ضروری نہیں کہ نفس و شیطان ہی ہر بار اس میں انوالو ہو. بہرحال دور دراز کے علاقوں میں بھی سفر کر کے جانا چاہیے, اور یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت داتا علی حجویری کہاں افغانستان سے لاہور تشریف لائے, کہاں افغانستان میں آپ کا علاقہ, کہاں مسجد الاولیاء لاہور, اللہ اکبر. تو مجھے بتایا گیا عدنان بھائی کہ یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں, ایک تو سفر پیدل ہے, آپ کو سفر کرنا ہے پیدل, روڈ نہیں ہے,
اللہ اکبر,
پیدل پیدل و پیدل چل بھائی, اللہ اکبر. انہوں نے ہمیں وہاں جو فہمی ہمارے انہوں نے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جن میں جب میت ہو جاتی ہے نا وہاں سے بندہ چلتا ہے اور وہ آتا ہے دوسری جگہ پر,
اچھا,
اور وہاں پر آ کر وہ بتا رہے میت ہو گئے تو وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے جیسے بندہ لے کر ادھر جاتے ہیں تو بعض اوقات ایک دن بھی لگ جاتا ہے اس کے اندر. یہ مدنی چینل کے ناظرین آج بھی یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے, اور ہم پتہ نہیں کہاں کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کدھر گھوم رہے ہیں, کدھر اپنا ذہن جو ہے وہ لڑا رہے ہیں, بنا رہے ہیں. سیکھنا بھی چاہیے. میں اب عرض کروں یہ تو وہ تھا کہ ایک بالکل ہی ابدر صورتحال ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں تو ایک صورتحال عجیب تو ہے, کتنے افراد ہیں جن کو ہمارے جنازہ آتی ہے پڑھنا, اس پر غور ہی کر لیں, اس پہ اس کو ہی دیکھ لیں. ہمیں علم دین حاصل بھی کرنا ہے, ہمیں علم دین آگے پھیلانا بھی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ یوں ہی ہوگا عدنان بھائی.
بالکل, مسلمان کا یہ وصف ہے کہ خود بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے, نیکیاں کرے اور برائی سے منع کرے, جو جس کا جتنا منصب ہے جس انداز میں وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے. اور بالخصوص علم دین کے حوالے سے جاہل بھی بھلا کوئی انسان ہے, وہ علماء کرام اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ عالم ہی, یعنی وہ جو عالم بن رہا ہے, طالب علم دین ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی, فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا, فرمایا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا یا تو عالم بن جا, یا طالب علم بن, یا ان کی باتیں سننے والا بن, یا ان سے محبت کرنے والا بن, فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو علم دین کی بڑی اہمیت ہے, اور جہل ایک ایسی جو ہے وہ بیماری ہے, یوں کہہ لے کہ اگر جو شخص جاہل ہے اس کو بھی آپ جاہل کہیں نا تو وہ بھی اس کو برا مان جائے گا کہ مجھے جاہل کہہ رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسی بری صفت ہے, ایک ایسی بری بات ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کی جانب منسوب کی جائے اس کو بھی برا لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا. تو پھر بندہ مومن اس کو غور کرنا چاہیے. پھر اولیاء کرام, ہمارا دین اسلام
سیکھنے سے ہی حاصل ہوا.
جی
صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو سفر کیے, اولیاء اعظام نے جو سفر کیے, اپنی گرد و نواح میں ہم غور کریں, جس علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں تو اسی علاقے میں یا کچھ فاصلے پر ہمیں کئی اولیاء کرام کے مزارات ملیں گے جو وہاں پیدا نہیں ہوئے.
جی
بلکہ وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے, ملک در ملک, شہر با شہر سفر کر کے وہاں آئے, اور مقصد ان کا کیا تھا؟ لوگوں کو علم دین سے روشناس کرنا, دین سکھانا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا. لوگوں نے ان کے سامنے زانو تلمز طے کیے مختلف انداز میں. ایک تو ہے باقاعدہ, دیکھیں جس کے پاس وقت ہے اور جس سے ہو سکے باقاعدہ علم دین حاصل کرے, جیسا کہ عام طور پر
ہے ہی ہے وقت دو اور وقت. میں تو کہتا ہوں
اب تو
وقت اس وقت ختم ہوگا جب سانس ختم.
بالکل
اب تک سانس چل رہے ہیں تب تک وقت ہے. یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس کو پریورٹی بنا لیں,
بالکل بالکل,
کس کو وقت دے دیں کس کو نہ دیں.
اور اب تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اتنی سہولیات پیدا کر دی ہیں ہمارے لیے, دن میں بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, رات میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وقت آپ اپنے اعتبار سے معین کر سکتے ہیں, مجھے فلاں وقت میں پڑھ سکتا ہوں. صرف اپنے دل کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ ایک لگن اور شوق پیدا کرنا ہے, اور اس چیز کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے. انشاءاللہ ورحمان رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یقیناً علم دین حاصل کریں گے, سیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے جس چیز کی معرفت ہوتی ہے, جس کے بارے میں بندے کو علم ہوتا ہے, اگر وہ برائی ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے, اور اگر وہ اچھائی ہے تو اس کو کرتا ہے, اس کے اندر سستی نہیں کرتا. تو یوں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں علم دین کی بڑی ضرورت ہے. اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن بات صرف اس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. میرے نزدیک علم دین کی اہمیت کتنی ہے, اور میرے نزدیک سوشل میڈیا, دیگر جو اس طرح کے ذرائع ہیں جو وقت ضائع کرنے کے اندر آتے ہیں, ان کی کتنی اہمیت ہے. ایسے ہی اخبار پڑھنا ہے, دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں, بعض اوقات بہت سارا وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اچھا باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہر بندہ یہ غور کرے, میں خود سے مطالعہ کتنا کرتا ہوں.
جی
جو ضروریات دین ہیں, جو ضروریات اہل سنت ہیں, دیگر جو اس طرح کا علم ہے, ان میں سے مجھے کس کے بارے میں معلومات ہے, میں نے کتنا حاصل کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہے, توحید ہے, رسالت ہے, خلافت ہے, دیگر جو چیزیں ہیں جو حاصل کرنا بندے پر لازم ہے, فرائض و واجبات ہیں, گناہوں کی معرفت ہے, یہ میں کتنا پڑھتا ہوں, موبائل کو کتنا وقت دیتا ہوں, سوشل میڈیا پہ کتنا وقت برباد کرتا ہوں, دیگر فضولیات کے اندر, گپ شپ کے اندر. یہی وقت اگر میں علم دین کے حصول میں صرف کروں, خود سے پڑھنا شروع کر دوں, تو انشاءاللہ الرحمن ایک ایک دن میں امیر السنت کی کڑن دیکھیں آپ. یہ جو ہر ہفتے ایک رسالہ آپ عطا کرتے ہیں, مقصد اس کا کیا ہے؟ دیا جائے, کام ذمے لگایا, پھر اس فالو اپ کیا, اس کی کارکردگی بھی لی, پڑھ لیا ہے. اب یہ ایک سلسلہ ہے تاکہ لوگ علم دین حاصل کریں, مطالعہ کے ذریعے خود سے علم میں اضافہ ہو, برائیوں سے بچیں, بندے کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں. تو ہم بھی اس چلیں اور کچھ نہیں اس سلسلے میں شامل ہو جائیں. یہ ہفتہ وار جو رسالہ ہمیں امیر علیہ سنت کی طرف سے ملتا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ کس سے کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے, بلکہ اس کا مقصد, کبھی آپ فرض علم سیکھ رہے ہیں, کبھی واجبات کا علم ہو رہا ہے,
جی
کبھی کوئی برائی چھوٹ رہی ہے, کوئی اچھائی آ رہی ہے, اخلاقیات جو ہے وہ سنور رہی ہیں بندے کی, ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, جو اچھے جو ہے اوصاف ہیں ان کے اندر بندے کو, پھر بعض اوقات معاشرت, گھریلو جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بندے کو معلومات حاصل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اور کوئی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس کے لیے آپ کو کام کاج چھوڑ کر اس کے لیے اتنی سہولت ہے. سننے والا رسالہ وہ بھی موجود ہے, پڑھنے والا بھی موجود ہے.
ہمت تو کریں,
بس وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت درست کرے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. ذرائع بے شمار ہے, آپ کسی ایک کو اختیار کیجئے, انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہوتی چلے.
حاصل کرنا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے,
بالکل
پہنچانا بھی ہے, یہ بھی ایک کام ہے. اور بہترین ذریعہ اس کا مدنی قافلہ, اور ہر ماہ مدنی قافلہ, تین دن کا مدنی قافلہ یہ سفر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے, اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہمیں علم دین کو آگے پہنچانے والا, آگے بتانے والا بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت احمد کبیر دفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو کچھ موضوعات ہوتے ہیں جو بزرگوں کی سیرت سے ساتھ ساتھ معاشرتی اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم لے رہے ہیں. راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. جی راشد بھائی,
جی حضرت سیدنا سید کبیر قطب شہیر امام احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عرفہ والا شان ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ولی ہی عام مخلوق سے بڑھ کر ہوتا ہے, فضیلت اور مرتبے میں اعلیٰ ہوتا ہے, جس کو امام علیہ سنت بیان کرتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لیکن حضرت سیدنا امام احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام میں بھی ہائی رینکنگ پرسنالٹیز میں شمار ہوتے تھے, اور ولایت کا ایک اعلیٰ مقام اور منصب ہے جسے قطبیت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام قطبیت پر فائز فرمایا, اور امام علیہ سنت اعلی حضرت نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک پوچھے گئے سوال کے جواب میں ایک رسالہ لکھا, طرد الافائی ان حما ہادن رفع رفائی, کہ اس ہادی اور اس آقا کی بارگاہ سے موزی سانپوں کو دور کرنا جس آقا اور ہادی نے امام احمد کبیر رفائی کو بھی رفعت بخشی ہے. اس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر یہ رسالہ لکھا. اس رسالے میں امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب اعظم کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ قطب اعظم بنے, قطب بنے, غوث الاغواث کہلائے. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی کو مقام قطبیت ملا, اور ان کے ساتھ ہی ایک بزرگ جن کا نام شیخ خلیل سرسری رحمۃ اللہ تعالی ہے, یہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے تھے چند افراد کے ساتھ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی مراد اور اپنی تمنا عرض کرو, تمہیں عطا کیا جائے گا. تو دیگر افراد نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا. حضرت شیخ خلیل سرسری رحمۃ اللہ تعالی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام قطبیت سے مشرف فرمائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب بنے, ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام قطبیت ملا, اور شیخ خلیل سرسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے ان کے فیض سے وفات سے صرف 7 دن پہلے مقام قطبیت عطا کیا گیا, اور ان کے ساتھ پھر آگے جو قطب بنے ان کا نام حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اور یہ ایسی بزرگ شخصیت ہے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود, خود صاحب سلسلہ ہونے کے باوجود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی عقیدت کیسی ہے کہ بحجۃ الاسرار میں یہ روایت ذکر کی گئی کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلیٰ میں اپنے منبر پر یہ رب کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ قدمی حاض ہی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے, تو شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علاقے میں موجود تھے, اپنے احباب اور مریدین کے مجلس میں موجود تھے. آپ نے اپنی گردن بڑھائی اور عرض کی علی رقبتی, اور میری گردن پر بھی. اور امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح و حدیثیہ میں لکھا کہ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے اپنے نام کی تصغیر کے طور پر عرض کی کہ علی رقبتی, میری گردن پر بھی یا غوث اعظم آپ کا قدم ہے, وحمید منہم, اور اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے, ان اولیاء میں سے ایک چھوٹا احمد بھی ہے.
اللہ,
یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا احمد کہہ رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی رفعت عطا فرمائی کہ آپ کو احمد کبیر کہا جاتا.
واہ واہ واہ.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم بجا لائی, اور آپ کے مناقب سننا, یہ سیدنا امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ تھا, جو امام علیہ سنت نے بھی ذکر کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ سارے زمانے کے اولیاء جو ہیں آپ سے برکت لیتے ہیں. امام فرماتے ہیں, کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا, تاج فرق عرفا جس کے قدم کو کہیے, سر جسے باج دے وہ پاؤں ہے کس کا تیرا, تیرا مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر, مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو سلسلہ رفائیہ میں بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہوا. بحجۃ الاسرار ہی میں یہ روایت ہے جس کو ملا لکاری نے
نزہت النادر میں بھی روایت کیا ہے, نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ جو بغداد سے آئے تھے ان کے علاقے میں, حضرت سیدنا ابو عبداللہ بطاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں سیدنا امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں میں نے قیام کیا, تو ایک دن حضرت سیدنا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ سے فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میرے سامنے بیان کرو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی رفت ہے کہ آپ کی منقبت پڑھنا اور اس کی فرمائش کرنا یہ بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ ہے اور اس سے انہوں نے فیض پایا ہے. امام ابو عبداللہ بطاہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے سیدنا احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت شروع کی, آپ کی فضائل بیان شروع کیے, تو ایک بے ادب شخص وہ آیا اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہتا ہے کہ ان کے علاوہ ہمیں کسی اور کی منقبت نہ سناؤ. معاذ اللہ, سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی. جب احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے غضب جلال کے ساتھ اس کو دیکھا, وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور اس کی روح نکل گئی, لوگ اس کو لے گئے. پھر حضرت سیدنا احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی اور احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَن یستطیعُ وصف مناقب الشیخ عبد القادر, کہ کس میں استطاعت اور طاقت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کر سکے, اور کون شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے. پھر آپ کی شان بیان کی کہ غوث اعظم کون ہے, یہ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ذالک رجل, یہ غوث اعظم وہ مرد کلندر ہیں, وہ مرد حق ہیں کہ بحر الشریعت ان یمین ہی, کہ سیدھے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے, وہ بحر الحقیقت من یساری ہی ان یساری ہی, اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے, من ایہما شاء اخترفا, جس سمندر سے چاہیں جس سمندر سے چاہیں پی لیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل ہمارے دور میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو رفت عطا فرمائی, علم دین بھی اس میں کار فرما تھا, اور ایک چیز کے اپنے سے بڑے بزرگوں کا ادب کرنا, ان کی منقبت بیان کرنا اور ان کی بارگاہ کا مؤدب رہنا, یہ بھی رفتیں دلانے والا عمل ہے.
مدینہ مدینہ, بہت زبردست بات کہی اور بڑی اچھی بات کہی. تمام ہی اولیاء کرام کا اور تمام ہی بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, وہ جس بھی سلسلے کے بزرگ ہوں, جس بھی سلسلے کے مشائخ ہوں, ان سب کا ادب اور احترام اور ان کی عظمت اور ان کی شرف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور کسی بھی اللہ والے کی شان میں بے ادبی والے لفاظ نہیں کہنے چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے بے ادبی سے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. برکت کیسے ملے گی, آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں, دیکھیے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله قلنا صلی علی کہتے کہتے کہ ایک سیگمنٹ برکت کیسے ملے میں ہم حاضر ہیں. اس میں ہم ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ برکتوں کو پا سکتا ہے, برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ بندہ ادب کے ذریعے سے برکتوں کو پا سکتا ہے, ادب کے ذریعے سے مالی برکتوں کو, دیگر جو برکتیں ہیں ان کو بندہ لے سکتا ہے. جی ہاں, اگر آپ کو انوکھا لگ رہا ہے تو میں آپ کو حدیث بھی سناؤں گا, انشاءاللہ ہم مفصل اس پر بات کریں گے. بندہ اگر با ادب ہو تو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. وہ نصیب کیا, یعنی برکتوں کو لینے والا ہی ہوتا ہے. با ادب با نصیب ہوتا ہے. ادب کریے, لوگوں کا ادب کیجیے, چھوٹوں پر شفقت کیجیے, بالخصوص بوڑھوں کا ادب کیجیے, تو انشاءاللہ آپ برکتوں کو پانے میں کامیاب ہوں گے. میں شروع کروں گا ایک حدیث مبارک سے. مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اصابتنی خساستن, اور ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہے, نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا یا رسول اللہ اصابنی فقرن, یا رسول اللہ میرے گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرہ ڈال دیا ہے, یا رسول اللہ تنگ دستی کے دن ہے, مال و دولت نہیں ہے, سب ختم ہوتا جا رہا ہے, میں بڑا تنگ دستی کا شکار ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا ارشاد فرمایا, اپنے دل کے کانوں سے سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلک مشیک امام شیخ, فرمایا کہ شاید تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہوگے, اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا لعلک مشیت امام شیخ، شاید تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہوگے. پتا چلا کہ بوڑھوں کے آگے چلنا بھی اگر بے ادبی کی نیت سے ہو تو درست نہیں ہے، ہمیں بوڑھے آدمیوں سے پیچھے ہی چلنا چاہیے، لہذا ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. آپ نے اس حدیث مبارک میں سنا کہ جو دربار رسالت میں اپنی شکایت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ فقر و فاقے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، تنگ دستی کا شکار ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا لعلک مشیت امام شیخ، تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلے ہوگے، لہٰذا ہمیں بھی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارک ذکر کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، لہٰذا بڑوں کے ساتھ رہیے، خیر و برکت بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. آج کی نیو جنریشن اگر دیکھے تو بہت زیادہ گیپ ہو چکا ہے، والدین کی طرف اگر دیکھیں تو والدین اور اولاد میں گیپ ہو چکا ہے. گھر میں اگر دادا دادی نانا نانی ہے یا بڑے بزرگ موجود ہیں، ان سے دوری ہو چکی ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں اللہ پاک اس بندے سے حیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بوڑھوں سے حیا فرمائے اور ہم بے حیا ہو جائیں اور بوڑھوں کا ادب نہ کریں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے بڑوں کے تجربات سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بڑے لوگ جو ہیں عمر کے جس اسٹیج پر ہوتے ہیں، جتنی ان کی عمر ہوتی ہے تو ہماری عمر یقیناً ان سے کم ہوتی ہے. ہمارے جتنے تجربات ہیں، جتنی دنیا ہم نے دیکھی ہے، اس سے زیادہ دنیا وہ لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے شیئرنگ کریں، ان سے اپنے معاملات شیئر کریں، ان سے کچھ باتیں کر لیا کریں. والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کو آپ بڑے بڑے مہنگی مہنگی چیزیں لا کر دیں، ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک، سہولت کی حد تک لا کر دینی چاہیے، لیکن والدین کے ساتھ آپ جو ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کریں، ان کا دل بہلایا کریں، پھر آپ کو دیکھیں کہ کتنی آپ کو برکتیں ملیں گی. برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دوبارہ چلتے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی طرف.
اللہ چلیں جی، برکت حاصل کرنے والے کام کریں گے تو برکتیں ملتی رہیں گی، اللہ نصیب فرمائے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی
سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی خوبصورت ہے، براہ کرم مجھے یہ کلام سنا دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
ماشاءاللہ. جی
میں سید بھائی بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل. سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج عبد الخلیل بھائی تشریف لائے ہیں. مجھے زکام ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ میں اس حال میں کیا کروں، زکام ٹھیک ہو جائے. اور مجھے ایک کلام پاک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سنا دیں.
نعمتیں بانٹتا جس سمت بوجیشان گیا.
جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. سلام دیجیے سید بھائی، سلامت رہیں. زکام ویسے اگر آپ کو ہو گیا اور وائرل انفیکشن ہے اس کا یا واقعی کوئی بڑا پرابلم ہے، اس میں دو فرق ہوتے ہیں. وائرل انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ زکام ہوتا ہے لیکن بخار وغیرہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایشو بڑا ایشو ہوتا ہے تو پھر وہ بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بندہ بالکل مطلب نڈھال ہو جاتا ہے. تو اگر تو وائرل انفیکشن ہے تو یہ تو جاتے جاتے جائے گا، 15 سے 20-21 دن تقریباً یہ لے لیتا ہے. اللہ آپ کو عافیت والا معاملہ فرمائے. بہرحال خلیل بھائی انشاءاللہ آپ کو اس پر اپنی ماہرانہ رائے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، علاج بھی بتائیں گے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. وہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام یاد آیا، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے. آج بھی اس کے بھی 2-3 اشعار سنائے تو کیا ہی بات ہے. خلیل بھائی ماشاءاللہ. جی
گلے میں آواز دی تھی تو اس کے بعد آواز نہیں اچھی طرح نکلی. ان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی نسخہ اس کا بتا دیں جس سے میری آواز بہتر ہو جائے.
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. واقعی یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ بندہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں کہہ پاتا، چپ ہونا پڑتا ہے. اور آواز بعض اوقات واقعی محنت کر کے یعنی طاقت لگا کر کے نکالنی پڑتی ہے. واقعی خلیل بھائی اس کا بھی کچھ حل بتائیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمایا، سلامتی عطا فرمائے. جی
گلے کے ٹانسلز جو مستقل بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپریشن تجویز کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی علاج ہو تو ارشاد فرمائیے.
اللہ پاک آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. جی
خلیل بھائی میرا بھی خراب ہے، گھریلو علاج بتا دیں
جی.
شکیل قادر بات کر رہا ہوں فاضلہ شہر سے، کھلے انک سے علاقہ کہتے ہیں. میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے بلکہ گزارش ہے کہ پٹھوں کے درد کا کوئی اچھا سا علاج بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک کافیت والا معاملہ فرمائے. مدین چلے کے ناظرین، میں آپ سے بھی عرض کروں کہ کبھی کبھار بندہ غم میں گزرا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیے لوگوں کے دکھ، لوگوں کے غم، لوگوں کی تکلیفیں ہم سے بہت بہت بڑی ہیں. مجھے ایک اسلامی بھائی نے ایک بچے کی تصویر بھیجی اور کہا کہ بچہ بڑا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، کے لیے دعا کریں. اپروکسیمیٹلی وہ 6-7 سال کا بچہ ہی لگ رہا تھا. اللہ اس بچے کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اس کے جسم پر حافظ صاحب وہ مطلب وہ لگی ہوتی ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا لگائے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے تو اس کا نام نہیں آتا، بہرحال پورے جسم پر اس کے وہ مطلب وہ لگا ہوا ہے اور اس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے. بچہ مجھے لگا کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے، وہ جو پائپ سا تھا نا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وینٹیلیٹر پر ہے. تو مجھے یہ دیکھ کر لگا کہ میرے بچے کی تو تکلیف کچھ بھی نہیں. تو یوں ہی مدنی چلے کہ ناظرین ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہوا ہے. آپ یقین مانیں ہم بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں دنیا میں، زمانے میں ہم سے بڑے بڑے دکھوں اور تکلیفوں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا کیا کیا حال احوال ہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں.
رحمان بھائی یہاں پر علماء ایک سوچ دیتے ہیں جس میں صبر بھی اور ڈھارس بھی ہے
جی،
کہ انسان کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ مصیبت بھی در حقیقت ایک نعمت ہی کا پیش خیمہ ہے. انسان غور کرے اور اپنا دل اس بات کی طرف مائل کرے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرے دنیاوی معاملات میں ہے، دینی معاملات میں نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جس مصیبت سے مجھے آزمایا گیا ہے اللہ تعالی چاہے تو اس سے بڑی مصیبت بھی نازل کر سکتا تھا، بڑی مصیبت نازل نہیں ہوئی، یہ رب تبارک و تعالی کا کرم ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ اس بچے کی عمر جو تھی وہ کچھ زیادہ تھی.
اچھا،
یعنی وہ لگ رہا تھا کہ کم و بیش یہ 10-11 سال کا بچہ ہے، اور وہ بھی بیچارہ ڈسیبل بچہ، جس طرح ہوتا ہے نا معذوری، اس بیچارے کے منہ میں سے وہ رالیں بھی جو ہے وہ ٹپک رہی ہیں، اور بڑے بیچارہ ایک تھا کیفیت کے اندر. اس کے ماں باپ اس کو غالباً اس کے پیرنٹس تھے اس کے ساتھ، یہ کون تھا اب میں بھول گیا یہ بات. تو بار وہ اس کو چمن سے یہاں اس کو کراچی میں اس کے علاج کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہوئے تھے. تو یقین مانے مدنی چلے کہ ناظرین سفر یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اگر بندہ سیکھے تو، صبر بھی ملتا ہے، ایک ڈھارس بھی ہوتی. چلو یار یہ تو نہیں ہے، مطلب بہتر ہی ہے معاملہ ہم اگر اپنے اس میں دیکھیں تو. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور ذرا نظر دوڑائیں. فاتبرو یا اولی الالباب یا اولی الابصار، ذرا دیکھیں غور کریں. دنیا میں اللہ کریم نے ہم پر بڑے احسان فرمائے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. دران بھائی کچھ ارشاد فرمائیں.
سیدنا امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بڑا ہی، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی زندگی کے اندر بڑا اہم کردار ہے اور بڑا پیارا وصف ہے آپ کا. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں مخلوق کے خدا کے لیے دعا کرنا، ان پر شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اور بیمار ہو جائے تو پھر اس کی عیادت کے لیے جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایک دو دو دن سفر کر کے عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے. صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں اور دعا کرنا. پھر صرف انسان نہیں، حیوانوں پر بھی بڑے شفیق تھے، بڑے شفیق تھے کہ یہ مخلوق ہے میرے رب کی، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. کبھی مچھر بیٹھ جاتا تھا نا آپ پر، اور مچھر کا کام ہے خون چوسنا، تو آپ اس کو اس وقت تک نہیں اڑاتے تھے جب تک وہ خود نہیں اڑ جاتا. فرماتے میرے جسم کے خون کا جو حصہ اس کی خوراک لکھا گیا ہے نا، یہ اس کو حاصل کر لے. سفر کر رہے ہوتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے جانور بعض اوقات ایسا کیڑے مکوڑے ٹڈیاں وغیرہ، وہ سائے کے لیے کسی مطلب کپڑے کے نیچے، اس طرح چادر کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، تو جب تک وہ خود نہیں اڑ جاتا تھا اس وقت تک اڑاتے نہیں تھے اس کو. اور جانوروں میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک عام طور پر کتوں میں اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں مختلف طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ایک خارج زدہ کتا تھا، لوگوں نے اس کو شہر سے باہر بھگا دیا. حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کو لے کے جنگل میں گئے،
اور روزانہ اس کی تیمارداری اس انداز میں کرتے، اس کو مرم اور اس کی خوراک غذا یہ وہ سارے کا سارا خیال کیا، حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گیا، اس کو نہلا دھلا کے آپ نے اجلا کر دیا مخلوق کے ساتھ. اور اپاہج لوگ جو ہوتے تھے، اسی طرح وہ لوگ جن کی بیماری کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف ان کی عیادت کرتے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے،
اللہ اکبر،
اور ان سے اپنے لیے دعا بھی کروایا کرتے تھے.
اللہ اکبر.
تو مخلوق
پر ہارٹڈ بھی ہونا چاہیے
جی،
اور مہربان بھی ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی مہربان بنائے. بزرگوں کی کچھ چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں
جی،
ان کا خاصا ہوتی ہیں، انہیں کا ایک خاص انداز ہوتی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، مہربان رہیں اور لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ بھی دل میں رکھیں. اولیاء کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، بتا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور بدنی قافلے میں سفر کریں. یقین مانیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اگر سیکھنے کی نیت سے اور تھوڑا ذہن بنا کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت فیض پائیں گے. امیر سنت نے فرمایا ہے، ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو. یہ امیر سنت اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے مدنی قافلے میں، سفر کریں گے تو برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. انشاءاللہ عز و جل ایک خصوصی علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کالز وغیرہ آئی تھیں انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی جواب دینے کی کوشش ہوگی. اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، مشکلات دور فرمائے. سب سے پہلے جو علاج عرض کرنا ہے آج خاص طور سے، وہ ہے وزن کم کرنے کا طریقہ کار. وزن کم کرنے کا گھریلو علاج انشاءاللہ ہربل علاج جو ہے اس کا دیسی علاج وہ عرض کرتا ہوں. بہت ہی مختصر سا علاج ہے، مگر جو بھی یوں کہہ لیں کہ وزن کم کرنے کی ارادہ ہے رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، تو ان سب کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا ایک مناسب سا جدول بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی پرہیز کو جو ہے فوقیت دی جائے علاج شروع کرنے سے پہلے. مثال کے طور پر باہر کی جو کھانے پینے کی جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے کھانے کا ایک نظام بنائیں کہ کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، اسی طرح کھانا کھا کے سو جانا، واک نہ کرنا، چلنا پھرنا چلنے پھرنے سے ہی نہیں بچنا، کھا لینا اور سو جانا، کھا لینا بیٹھ جانا، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح سے چاولوں کا مستقل استعمال جو ہے، آلو کا، چاول کا، یہ موٹاپا بڑھاتا ہے، وزن بڑھاتا ہے. تو چاول چھوڑنے کے لیے ایک تعداد ہے جو کہ تیار نہیں ہوتی ہے، تو چاول جو ہے وزن بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو چاولوں کو آپ کو اس وقت تک کم از کم چھوڑنا ہوگا کہ جب تک جو ہے آپ یہ علاج جو آپ چلا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے چاول وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید نہیں ہوتے کہ جو جوڑوں وغیرہ کے درد کے حوالے سے ان کے پریشان ہوتے ہیں. تو آئیے عرض کرتا ہوں وہ چار چیزیں کون سی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسے کالا زیرہ کہا جاتا ہے، کالا زیرہ یہ آپ نے لینا ہے. یعنی کہ تمام چیزیں جو بھی لینی ہیں، ہم وزن لینی ہے، سو سو گرام آپ لے لیں، پچاس پچاس گرام لے لیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ رنگ کا کالا زیرہ اسے کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے کسی اچھی شاپ سے لینا ہے، اچھی دکان سے لینا ہے جو قابل اعتماد ہو، کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ چونکہ کالا زیرہ مہنگا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ نقلی بھی آتا ہے. تو اصل آپ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور نقلی اگر وہ زیرہ ہوگا بہت سستا ہوتا ہے وہ، تو پھر فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا زیرہ اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے سو گرام لینا ہے. یہ دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے لاکھ دانہ. لاکھ دانہ یہ بھی آپ نے ہم وزن ہی لینا ہے، مثال سو گرام کالا زیرہ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ نے اتنا ہی لینا ہے. اس کے بعد نمبر تین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلونجی. کلونجی یہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے دار چینی. دار چینی کی مقدار بھی اسی قدر ہے، یعنی سو گرام آپ نے لینی ہے. تو یہ چار چیزیں ہو گئیں. اب اس کا کرنا کیا ہے، چاروں چیزوں کو آپ نے پیس کر ہم وزن جیسے لے کر اس کو پیسنا ہے، اور پیسنے کے بعد صبح اور شام یا صبح اور رات کو سوتے وقت ایک ایک چمچ سادے پانی سے اس کو لینا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل مستقل استعمال سے اللہ نے چاہا تو وزن جو ہے کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کو بھی آپ پڑھیے، اس کے اندر جو ارشادات آپ نے تحریر فرمائے تو نصیحتیں کی ہیں، جو مشورے دیے ہیں اس پر بھی عمل کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا جائے، بالخصوص یوں کہہ لیں کدو شریف کا استعمال جو ہے یہ ہمارے وزن کم کرنے کے اعتبار سے بڑا مفید ہے۔ آئیے اب یہ ہمارا علاج کمپلیٹ ہوا تو جو کچھ کالز وغیرہ تھیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ آواز ان کی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، آواز نکل نہیں پا رہی ہے صحیح معنوں میں، تو اس کے لیے ایک مختصر سا جوشاندہ عرض کرتا ہوں، ملیٹھی آپ 12 گرام لے لیجئے، اسی طرح ایک اور جڑی بوٹی ہے جسے کہا جاتا ہے پپلا مول، پپلا مول تو یہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے ٹکڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی لینے ہیں، یہ دوسری جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر ہے کالی مرچیں، کالی مرچیں جو گھر میں استعمال بھی کی جاتی ہیں، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 1 گرام۔ تو یہ تین چیزوں کو 2 کپ پانی کے اندر اچھی طرح ابالا جائے، پھر اس جب اچھی 1 کپ رہ جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے شہد ملا کر اس کو چھان لیں، پھر اس کے بعد شہد ملا کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل بیٹھی ہوئی آواز بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ گلا وغیرہ صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک کال تھی کہ نزلہ زکام وغیرہ ہو گیا، الرجی ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں سپستہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، یہ آپ لے لیں 11 عدد، اور اس کے ساتھ کالی مرچیں جو گھر کے اندر استعمال کی جاتی ہیں یہ آپ لے لیجئے 10 عدد، اور اس کے ساتھ ہی گاؤ زبان کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، یہ پتے سے ہوتے ہیں، گاؤ زبان یہ آپ نے لینے ہیں 5 گرام، اور اس کے ساتھ منقع آپ لے لیجئے، منقع جو بڑی کشمش ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینے ہیں 5 عدد، اور آخری چیز ہے ملیٹھی، یہ آپ نے تقریباً 6 گرام یہ لینی ہے، تو یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی، سپستہ، کالی مرچ، گاؤ زبان، منقع اور ملیٹھی، تو ان 5 چیزوں کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے آپ پکائیں، 1.5 گلاس پانی کے اندر جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو پی لیا جائے، صبح اور شام اس طرح سے کر لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل نزلہ زکام الرجی انشاءاللہ عزوجل اس کو بڑا مفید پائیں گے۔ باقی اگر کوئی بعضوں کو جیسے خشک کھانسی ہوتی ہے، بعضوں کو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، تو مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے الگ الگ علاج ہوتا ہے، تو پھر باقاعدہ جو ہے کسی طبیب سے اپنا علاج کروائیں۔ اور ٹونسلز کے حوالے سے کال تھی، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کا علاج پراپر ہوتا ہے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کے پاس بیٹھ کر، آپ جا کر ان سے اپنا اس کا علاج کروائیں ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے، تو اس طرح یعنی کہ چند ایک چیزیں بتا کر اس کا پراپر باقاعدہ علاج ہو جائے اس طرح تجربات میں نہیں ہے، تو لہذا بہتر یہی ہے مشورہ آپ کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اور معدے کے حوالے سے تھا کہ معدہ خراب ہے، تو اس کے لیے بڑا ایک مفید سا علاج ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیا جائے اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے، پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد آپ عادت بنا لیں کہ 3-3 انجیر، انجیر جو ہے 3-3 انجیر آپ نے صبح بھی لینی ہے اور 3 انجیر شام کو کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ عزوجل پیٹ جو ہے بہتر رہے گا، یہ ایک اچھا علاج ہے۔ ورنہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سونف آپ لے لیجئے، سونف 1 چمچ کھانے کے بعد پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ بھی مفید ہوتی ہے۔ ایک اور کال تھی کہ پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے کچھ علاج بتایا جائے، تو اللہ کریم آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، نزل رحمت فرمائے۔ آپ 2 چیزیں صرف لے لیجئے، بہت ہی مفید علاج ہے مختصر مگر بہت جامع ہے، وہ کیا ہے؟ دار چینی اور ملیٹھی، دار چینی اور میتھی دانا، ملیٹھی نہیں، میتھی دانا اور دار چینی، یہ پٹھوں کی کمزوری کا علاج، دار چینی اور میتھی دانے کو ہم وزن آپ لے لیں اور پھر صبح اور شام 1-1 چمچ دودھ وغیرہ سے اس کو لیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر کافی بہتری آئے گی۔ ویسے بھی آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو اس میں میتھی دانا جو ہے بڑا فائدہ کرتا ہے، کہ سردیوں کے اندر اگر تھوڑی سی میتھی دانا اگر روزانہ لے لیا جائے 1/2 چمچ 1 چمچ تو انشاءاللہ عزوجل بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ فائدہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے خونی بواسیر کے حوالے سے بھی کال تھی، اللہ پاک نظر رحمت فرمائے، آسانی فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو 2 علاج عرض کرتا ہوں، خواہ بادی بواسیر ہو خواہ خونی ہو، اس کے لیے یہ علاج کریں کہ روزانہ 5 عدد انجیر 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو پکا لیا جائے. جب دودھ کا رنگ براؤن سا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ پک گیا. تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انجیر کا کر کے آپ ڈالیں اور پھر اس کو اتار لیا جائے چولہے سے. پھر اس کو جب پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ یہ انجیر بھی کھا لیں اور دودھ بھی پی لیں. تو انشاءاللہ عزوجل اس سے جو ہے کسی بھی طرح کی بواسیر ہو اس میں فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی علاج کرنا چاہیں مزید تو اس کے لیے آپ 4 چیزیں آپ لکھ لیجئے اپنے پاس. نمبر 1 اجوائن اور نمبر 2 رائی باریک. اجوائن اور رائی باریک اور باد چی یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے 50-50 گرام. دوبارہ سماعت فرما لیں, اجوائن رائی باریک اور باب چی یہ 3 چیزیں 50-50 گرام لے کے. ایک اور جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گندک آملا سار. گندک آملا سار تو یہ ایک پتھر نما ہوتی ہے, عوام الناس چونکہ جڑی بوٹیاں بولتی ہیں اس لیے میں نے اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیا. تو یہ ایک پتھر نما ہوتی ہے, بالکل چمکدار سا پتھر ہوتا ہے. یہ آپ نے لینا ہے 150 گرام. ان 4 چیزوں کو آپ باریک پیس لیجئے اور پھر 1-1 گرام کے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں بھر کر, جو معیاری کیپسول ہو اس کا خیال رکھیں تو وہ نہ اس میں بھر سکیں تو پھر مقدار جو ہے آپ 1 گرام ہی لینی ہے, اس سے زیادہ نہیں لینی ہے. تو صبح اور شام 2 مرتبہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اب اس طرح کے جو بواسیر کے مریض ہوتے ہیں بالخصوص خونی بواسیر جیسے ہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ چٹپٹی چیزوں سے بچا جائے, بڑے گوشت سے بچا جائے اور سبزیوں کا استعمال اور فروٹ کا استعمال کیا جائے. تو عام طور سے علاج ان معنوں میں نہیں ہو پاتا, صحیح معنوں میں کہ لوگ جو ہے پرہیز کی طرف توجہ نہیں دیتے. تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بد پرہیزیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اگر پرہیز اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ماشاءاللہ خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
سبحان اللہ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. آئیے مزید ان کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب سے مدنی پھول سنتے ہیں. جی شاہ جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی ابھی ہمارے عدنان میں جس طرح بیان فرما رہے تھے
جی.
ایک دو چیزیں میں نے ان کی سیرت کے حوالے سے پڑھی تو مجھے بڑا لطف ملا کہ آپ رحمت اللہ علیہ جس وقت راستے میں نا بعض اوقات کھڑے ہو جاتے تھے اور نابینا جو حضرات ہوتے تھے ان کا انتظار کرتے تھے کوئی اگر نابینا آ جائے اور اس کو لیتے اور اس کو پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا کر آتے تھے. یہ بھی ایک. اب دیکھیں کہ ابھی ہم اتنی دیر سے ان بزرگوں کی سیرت پڑھ رہے ہیں, اس قدر بڑے عالم ہیں اور صاحب سلسلہ ہیں, سجادہ نشین بھی ہیں, صاحب سلسلہ ہیں اور دیگر اپنے معاملات کے ساتھ امت کی خیرخائی کا جذبہ کیسا ہے. اور بلکہ
آپ نے تو یہ فرمایا کہ نابینا کو جو ہے وہ اس کی منزل تک پہنچا کے آتے تھے. ہمارے معاشرے میں تو نابیناؤں کا حال بعض کا جو کر دیتے ہیں وہ بے حال ہی کر دیتے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, الٹے رستے پر ان کو جو ہے وہ چلا دیں گے, لگا دیں گے بیچاروں کو. یہ بھی ایک تعداد ہے معاشرے کے اندر جو ان تنگ کرنے والی ہے. اور اللہ کی فضل سے اس طرح کے نیک بخت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اگر نابینا کو دیکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک جو ہے وہ پار کروا دیں گے, یا کوئی اور چیز چاہیے تو وہ اس کو فراہم کر دیں گے. بڑی اچھی بات ہے, یہ خیر خائی ہونی چاہیے, انداز ہونا چاہیے. اور جو نیگیٹو وے کے اندر نابینا افراد کو, جو بلائنڈ افراد ہوتے ہیں ان کو جو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یاد رکھیے یہ کسی کو تکلیف دینا, کسی نابینا کو تکلیف دینا, یہ کہیں قبر میں سانپ بن کر مجھے تکلیف دینے کے لیے نہ آ جائے. میرا یہ عمل اور پھر میرا کیا بنے گا, یہ دیکھنے کی بات ہے. بالکل بھی جو نابینا افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہ تو غلط قسم کا جو ہے مذاق کرنا چاہیے. اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ بعض مطلب شریر بولوں, کیا لفظ استعمال کروں, شریر کہتے ہیں شرارتی کو, تو یہ اسے ایک اوپر کے درجے کا عمل ہے کہ جو مطلب ایک تو وہ بم ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, وہ جو نام مجھے تو وہ بھول گیا کیا تھا, کسی زمانے میں مطلب وہ ہوتے تھے استعمال, آج کل تو دیکھے بھی نہیں ہے. تو بہرحال یوں ان کو جلا کے وہ پھینک دیں گے, اب وہ پٹاخہ ٹھا ہوگا, اب نابینا بےچارا ڈر جائے گا ادھر کھڑے ہنس رہے ہیں. تو یہ ماں باپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے اندر اس طرح کی جو ایک نرمی والی اور ایک جو خیال والی, ایک احساس والی جو فیلنگ ہے اس کو بیدار کریں اور اس بات کا ذہن دیا جائے. اور بچے کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, اور اگر سمجھدار کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو بعض اوقات جن کو یہ تفریح لینے کا ایک شوق ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کی کام کسی کو تکلیف دینے والے بعض اوقات بہت زیادہ کر جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ تفریح کہیں مجھے جہنم کے عذاب اور وہاں کے جو کھولتا ہوا پانی ہے اس تک نہ لے جائے, یہ دیکھنے کی بات ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے.
میں عرض کروں گا یہیں آپ کی بات سے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. امیر علیہ سنت کی تربیت کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو ڈس ایبل افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ عام لوگوں سے بڑھ کر شفقت کا معاملہ ہوتا ہے. ہم جب درس نظامی کر رہے تھے تو ہمارے درجے میں ایک اسلامی بھائی تھے, پہلے ان کی آنکھیں بالکل درست تھی لیکن کوئی مسئلہ ہوا تو ان کی آنکھیں بالکل آئی سائڈ ویک ہوئی, اور اتنی ویک ہو گئی کہ اب انہیں بس یہ نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی ہے, کون ہے, اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے امیر سنت کا فیضان تھا کہ انہوں نے پورا درس نظامی مکمل کیا, درس نظامی سے فراغت کی. زمانۂ طالب علمی میں ان کا یہ شوق تھا کہ وہ دیگر اسلامی بھائیوں کو ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کو کتاب پڑھیں, میرے سامنے پڑھیں اور میں سنوں گا. تو الحمدللہ میں دیکھتا تھا اپنے درجے کے جو اسلامی بھائی ہوتے تھے اپنی پڑھائی, اپنے مطالعے, اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ اس اسلامی بھائی کی دل جوئی کے لیے اور اس کو علم حاصل ہو اس کے لیے باقاعدہ اس اسلامی بھائی کی ڈیمانڈ پر اسی کی مطلوبہ کتاب پڑھ کر سناتے تھے اور وہ سن سن کر علم حاصل کرتے تھے.
اللہ
تو
اللہ
یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ اس انداز میں خیر خواہی کی جاتی ہے.
سفر مدینہ میں بھی یاد آیا, مجھے جو سارت ملی تھی عرصہ ہو گیا اس کو, تو عبدالحبیب بھائی بھی تھے اور اس طرح سے کافی سارے اسلام بھائی تھے, ان کے ساتھ آئی صاحب کی مائیت میں سفر کرنے کی سعادت ملی تھی الحمدللہ. تو ہمارے قافلے میں بھی اس میں ایک نابینا اسلام بھائی تھا, اور حافظ صاحب اسلامی بھائی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ان کا خیال کر رہے ہیں, تو میں بھی ان کو محبت سے حافظ صاحب کہتا تھا. یہ بھی ایک ہوتا ہے ہمارے پنجاب میں جو نابینا ہوتے ہیں ان کو حافظ صاحب بھی بعض کر کہتے ہیں, اور حافظ ہوتے بھی ہیں اور بڑے پکے حافظ ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا, جو حافظ ہوتے ہیں وہ بڑے پکے حافظ ہوتے ہیں.
تو ان کو مطلب لے کر ساتھ میں جانا، طواف کروانا، صحیح کرانا، ہوٹل سے لے کے جانا، لے کر آنا، یعنی ساری چیزوں کو، ان کے سامان کو بھی میں نے یہاں دیکھا، عاشقان رسول نے سامان اٹھایا ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ داؤد اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اگر رہیں گے تو یہ اچھی باتیں ہمیں اللہ نے چاہا سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا، عمل پیرا ہوں گے اور برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. یہ بزرگوں کا فیضان، یہ دیکھیے حافظ نابینا کو رستہ دکھانے والا،
بالکل
آج یہ فیضان الحمدللہ داؤد اسلامی کی مدنی ماحول میں بھی عام کیا جا رہا ہے. بلکہ امیر السنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں باقاعدہ طور پر نابینا کو سڑک پار چلانے، نابینا کو قلم چلانے کا اجر و ثواب بھی لکھا ہے باقاعدہ، بھی اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بھی، ان کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شاید
دیکھیں، ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ ایک نابیناؤں کے ساتھ ایک ہمارے معاشرے میں جو سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر اپنے جو بزرگ ہیں، ایجٹ ہیں، ضعیف العمر ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں ایک بزرگ کو، ضعیف العمر بزرگ، سفید داڑھی ہے ان کی، ماشاء اللہ بشرہ تھے ضعیف، ان کو کچھ نوجوان موٹر سائیکل پر بٹھاتے ہیں اور وہ بزرگ بیچارے دیہات کے پکڑتے ہیں، ایک دم لے کر جائیں گے اور بائک کو جھٹکا دیں گے اور بزرگ نیچے گر جاتے ہیں.
تو بات ہو،
اچھا پھر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، پھر بٹھایا جاتا ہے، پھر گرایا جاتا ہے، پھر تنگ کیا جاتا ہے، پھر بٹھایا، اچھا زبردستی بٹھا کر پھر ویڈیو بھی بن رہی ہے، پھر کہکے بھی لگ رہے ہیں اور تالیاں بھی بجائی جا رہی ہیں. ایک یہ حالات ہیں ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار. دیکھیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت پتہ چلتا تھا کسی بزرگ کے بارے میں، تو آپ ان کے پاس جاتے اور ان کے محلے میں جاتے اور ان محلے والوں کو ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، وہ سنایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت پر مقرر فرما دے گا.
اللہ اللہ اللہ.
اچھا اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اس کی وضاحت فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے، کس لیے؟ کہ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، پہلے اسلام لایا ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے میں مددگار اور اس کے بڑھاپے میں عزت کرنے والا کوئی دنیا میں مقرر ہو جائے گا. اور اس حدیث پاک میں جو آپ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وعدہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ شخص لمبی عمر پائے گا،
واہ واہ واہ،
عیش اور عزت کی زندگی بھی گزارے گا. دنیا میں اس کا صلہ ہے اور آخرت کا صلہ اس کے لیے باقی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. حسن اخلاق اپنایا جائے، یہ بھی حسن اخلاق ہے، اور صرف جس سے مطلب نکالنا ہے اسی کے ساتھ حسن اخلاق نہیں اپنانا چاہیے، سب کے ساتھ ہی اپنانا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں چلتے چلتے، جس کا حسن اخلاق ہے نا، اس کو بد اخلاقی تک لے جانے میں مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرح کی باتیں ہیں. آپ ایک بندے کے ناک میں دھواں دے رہے ہیں، وہ بےچارا کب تک اس کو صبر کر کے برداشت کرے گا؟ آخر دیکھیں اریٹیٹ بھی لوگ ہو جاتے ہیں، اس طرح مطلب ایک سلسلہ کار بن جاتا ہے، بندہ بےچارا مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بد اخلاقی نہیں کرتا. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، بعض اوقات جو رسپونڈ آ رہا ہوتا ہے وہ بد اخلاقی پر مبنی نہیں ہوتا کہ بھئی مجھے آپ یہ تنگ نہ کریں، مجھے کیوں میرے ساتھ اس طرح آپ کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کسی کو بول رہے ہیں کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ میرے ساتھ بھی ایسے نہ کریں، اس طرح بات ہے، کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یوں اگر کسی نے بول دیا، اس کو بولیں اس کے اوپر لیبل، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، اس کو تو یہ نہیں آتا، اس کو تو وہ نہیں آتا. تو آپ کو مہربانی کر کے اپنا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اس انداز پہ لے کے کیوں جا رہے ہیں کہ یہ بیچارہ آگے سے اگریشن والے موڈ میں جو ہے وہ آئے. وہ ایک پوسٹ بھی ایک دفعہ وہ چلی تھی کہ وہ آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہو چائے کا، آپ کو کوئی دھکا دے یا کوئی آپ پیالے کو ہاتھ مارے تو پیالے میں سے چائے جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر گر جائے گی، تو غصہ بھی آپ کو آئے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے تحمل سے ذرا غور کریں. بھائی ایک لمحے سے تحمل سے غور کیوں کریں؟ آپ دھکا مار رہے ہیں اگلے بندے کو چائے، اس کی ایک تو چائے گرا رہے ہیں، پھر اوپر سے کپڑوں پر گرا رہے ہیں، پھر کپڑوں پر چائے گرے گی، اس کا جو ہے نشان بھی نہیں جائے گا، یہ بھی ساری بات ہے. اب آگے تو غصہ بھی آ رہا، غصہ تو آنا ہی ہے اس کے، ہمیں خام خیر بندے کو اب دھکا مارے تو وہ یہ طریقے کا، واہ بھی سبحان اللہ کیسا اچھا کام کی طرح، ایک دھکا اور مجھے مارگی کا، یوں نہیں ہوتا. بات بندہ کرے، آپ نے اچھا میسج دینا ہے، اچھے میسج کو اچھے انداز میں بھی ڈلیور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ گرم پانی کسی کے اوپر ڈالیں
بھی گرم پانی جو ہے کیوں ڈالیں کسی کے اوپر؟ گرم پانی جس پر ڈالیں گے اس کو تکلیف ہی ہوگی. تو کرنے والی بندہ جو ہے وہ بات کرے. حافظ صاحب کچھ ارشاد فرمائے, کیا فرماتے ہیں؟ اچھا یہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, نو ایشو. آپ مطلب ایک دلیل کے ساتھ اس کا اگر کوئی انکار بھی کرتا ہے تو کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے. بہرحال دیکھا جائے گا. ایک دیکھیے, میں ایک چیز جو سینسیبل معاملہ ہے, آپ کسی کو دھکا دے کیوں رہے ہیں, اس کی چائے گرا کیوں رہے ہیں, پھر اس کے کپڑوں پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے اگر کسی کے اخلاقیات کا اندازہ لینا نا تو پانی کا بھرا ہوا پیالہ اس کے منہ پر پھینک دیں, پھر دیکھیں اخلاقیات. تو حضور آپ کیوں کسی کے منہ پر پانی کا پیالہ پھینک رہے ہیں؟ پانی کا پیالہ پھینکتے پھینکتے مطلب پھینکا آپ نے تو پانی کے ساتھ پیالہ اس کے منہ کے اوپر لگ گیا, اس کا منہ زخمی ہو جائے گا. آپ کیا سے پہلے جھوٹ کے اور پھر پانی ضائع ہو جائے گا. تو اخلاقیات کا امتحان لینے کا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. عدنان بھی کچھ فرمائیں گے آپ؟
بالکل سلمان بھائی, اس طرح سے کسی شخص کو آزمانا اور اپنا جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ خود سے ایک خود ساختہ قانون قاعدہ بنا کے کہ اگر میں یہ کام کروں گا,
اپنی غلطی کو شوگر کوٹڈ کر کے ان کو جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کا لبادہ چڑھا کر اگلے بندے کے اوپر چڑھائی کر دینا, وہی بات ہوئی.
ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے جس کے ساتھ آپ یہ رویہ کر رہے ہیں, بہت بردبار ہو, بہت تحمل مزاج آدمی ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہی ہے. آپ نے جس وقت اس کا امتحان لیا اس لمحے بیچارہ پہلے ایسے ہی آپ جیسے 10 آدمیوں سے وہ اسی طرح کے امتحان سے گزر چکا تھا اور 11ویں آپ آ پہنچے. اب آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ بدتمیزی والا معاملہ کیا اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ خیر کا معاملہ میرے ساتھ کرے, حالانکہ وہ بیچارہ 10 کے ساتھ پہلے بھگت چکا تھا یہ معاملہ اور 11ویں کے ساتھ, یہ فطری تقاضا ہے. اب اگر وہ کچھ کر دیتا ہے آپ کے کاغذوں میں وہ نل ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو بد اخلاق شخص ہے, یہ اس نے غصہ کر لیا میرے اوپر. دیکھیں غصہ آ جانا یہ فطری چیز ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. شریعت یہ نہیں کہتی کہ جسے غصہ نہ آئے وہ بڑا اچھا بندہ ہے. غصہ آ جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے, وہ اس کو نافذ کیسے کرتا ہے مسئلہ اس بات کا ہے. کیونکہ جب کوئی بات کوئی چیز کوئی کلام خلاف مزاج ہوتا ہے بندے کے تو اب وہ ری ایکشن چاہتا ہے. لیکن اب وہ کر کیا رہا ہے؟ برائی کے بدلے میں برائی کر رہا ہے یا ظلم کے بدلے میں ظلم کر رہا ہے؟ اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا نہ اس کا ذہن دیتا ہے. بلکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے پلان بنا کر کسی شخص کے متعلق اس طرح کا معاملہ کرنا, یہ تو درست نہیں ہے. یہ پرکھنے کا حسن اخلاق کا یہ مزاج کس نے دیا؟ کیا شریعت میں, قرآن میں, حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہوں یہ حسن اخلاق کا پیکر ہے یعنی اس کے منہ پہ پیالہ مار دیں آپ؟ یہ کدھر سے آیا؟ آپ کا اپنا خود ساختہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں حسن اخلاق کی وہ اوصاف ہیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہیں, وہ حسن اخلاق کا پیکر ہے. پھر بتقاضی بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش بھی آ جائے تو جو یہ کر رہا ہے اس کو بھی درگزر سے کام لینا چاہیے کہ یہ انسان ہی ہے, اس کی توقع کے خلاف ایک کام ہو گیا ہے, اچانک سے ہو گیا ہے تو ری ایکشن میں اس طرح ہو گیا, کوئی بات نہیں. یہ فطرت نے ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کے ساتھ آپ 10 سال 8 سال 2 سال 4 6 مہینے رہتے ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملات اچھے طرح سے ہوتے رہتے ہیں, اب آپ امتحان لینے کے لیے اس کو سوئی جو ہے وہ چبھو دیں اور کہیں یہ چلائے بھی نہیں اور اس پر ری ایکشن بھی نہ کرے تو وہ انسان ہے, وہ پتلا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ سوئیں لگاتے رہے اور اس کو کوئی اثر نہیں ہو.
اسے پنجابی میں بدل کے کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں نالے سنگی نو دینا نالے آہنا آنے کڑنا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ بندے کی گردن میں ناخن دے رہے ہیں, گلا دبا رہے ہیں. اب آپ گلا دبائیں گے تو اس بیچارے کی آنکھیں مطلب وہ باہر ہی آئیں گی نا. اب وہ بیچارے کا گلا دبا رہے ہیں, اب اس کی آنکھیں باہر ہیں, اس پر آنکھیں دکھا رہے ہیں مجھے, یہ تو یہی حساب ہو گیا. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مہربانی کریں, کرنے والا کام کریں. اور بعض اوقات میں آپ کو عرض کروں بات بڑی نہیں ہوتی لیکن سچویشن جو ہے وہ صورتحال چینج کر دیتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں, میرے اوپر کوئی پانی پھینک دیں یہاں پر تو کوئی بات نہیں, خیر ہے پھینک دیا پانی. لیکن اب دیکھیں میں سلسلے میں آ رہا ہوں اوپر, ٹھیک ہے, سلسلہ شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں. اب یہاں میرے اوپر کوئی پانی پھینک دے تو میں اسے کیا پھولوں کا ہار پہناؤں گا؟ واہ بھائی کتنا اچھا کام کیا آپ نے, میں سلسلے میں جا رہا ہوں اور آپ نے میرے اوپر پانی پھینک دیا ہے تو اب بڑا اچھا ہو گیا ہے. میرے اوپر پانی پھینکیں گے اگر میرے اوپر تو میں کپڑے ظاہر سی بات گرے ہوں گے. 10 منٹ بعد سلسلہ کرنا ہے, آپ کو آن ایئر جانا ہے, ایک مطلب ذمہ داری ہے, ایک کام ہے. بندہ کہیں اب میں کپڑے چینج کرنے جاؤں
اب میں گھر جاؤں گا کپڑے چینج کر کے آؤں گا اتنی دیر میں مطلب یہ مجھے بتائیں کیا ہو, دس منٹ میں تو میں شاید گھر سے ہو کر آ بھی نہیں سکتا. یہ بعض اوقات سچویشن ہوتی ہے کہ جو اس بات کو کسی دوسرے رنگ میں لے کر چلی جاتی ہے. تو مہربانی کر کر کسی کے اخلاقیات کا امتحان لینے کی بجائے یا دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہم اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے طریقہ کار کو درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے اخلاقیات, اپنے کردار کو, اپنے انداز کو ستھرا اور پاکیزہ کریں. دوسرے کا لے لینا, اگلے بندے کو لگا لینا آگے چل بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی عقل و دانش والی بات نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی برا کر ہی رہا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اچھائی ہی کرنی ہے.
ایک ہوتا ہے اتفاقاً کوئی کام ہو گیا, ظاہر سی بات ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک کسی شخص کی آزمائش اس طرح کی جو ہے وہ حرکات کر کے کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی اخلاقیات, حسن اخلاق یا بد اخلاق ہونے کا جو معیار ہے یہ قائم کیا جا رہا ہے, یہ غلط ہے. اتفاقاً کبھی ایسا, دیکھیں ہر بار ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ کو دھکا لگ گیا تو بندہ جو ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن آپ پری پلان ایک شخص کو یوں کہیں کہ میں اس کو دھکا دوں گا, یہ گرے گا, پھر یہ اٹھے گا, یہ مسکرائے گا, پھر مجھے جو ہے وہ گلے سے لگائے گا اور پھر مجھے دعاؤں سے نوازے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. اور اگر کوئی مطلب ایسے خاص لوگ ہیں اللہ اکبر تو یہ انہی کا حصہ ہے, لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو نفع
پہنچائے. لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان دو نہ نقصان خود کھاؤ.
جی کسی کو تکلیف دینی بھی نہیں چاہیے, اور سامنے اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے اور آپ کو بلا وجہ جو ہے وہ آزمائش کا شکار کر رہا ہے تو انسان کو پھر یہ حق ہے کہ وہ اپنی عزت کا تحفظ کرے. حضرت سیدنا امام احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت بھی ہے, اس میں آپ کے حسن اخلاق کا ایک پہلو بھی ہے کہ اگر ان کیس ایسا ہو بھی جائے تو اب سامنے والے کو صبر ہی کرنا چاہیے جتنا اس سے ممکن ہو. ایک حکایت امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جس میں آپ کے کرامات کا بیان ہے اس میں تعریف کی کہ ایک شخص حضرت سیدنا احمد کبیر رحمت اللہ تعالی کے پاس تعویذ لکھوانے کے لیے آیا. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کے پاس انک نہ ہوتی, سیاہی نہ ہوتی, تو آپ درخت کے پتے پر اپنی انگلی کے ذریعے تعویذ لکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ حروف کی جو تاثیر ہے وہ تو بہر صورت رہے گی اگرچہ وہ انگلی سے لکھا جائے یا انک سے لکھا جائے. تو آپ نے اس شخص کو درخت کے پتے پر تعویذ لکھ کر دے دیا. اب وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے وہی جو پتا تھا جس پر انہوں نے لکھ کر دیا تھا وہ لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا سیدی مجھے تعویذ لکھ کر دیں. اب یہ اللہ والے تھے, اگرچہ بغیر روشنائی اور انک وغیرہ نہیں تھی لیکن اللہ والے تھے, یہ جانتے تھے, اللہ والے غیب کے معاملات کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھتا. تو آپ نے اس پتے کو ملازم فرمایا اور فرمایا اے بیٹے حاضر مکتوبہ, یہ تو لکھا ہوا تعویذ ہے. آپ نے غصہ کیے بغیر, ورنہ جلال میں آ سکتے تھے کہ یہ تم میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو, آپ نے شفقت فرماتے ہوئے غصے سے کام نہ لیا, درگزر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو لکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے.
آمین آمین. یہ بڑی پیاری بات ہے. آپ بالکل, ہمیں حسن اخلاق ہی سے پیش آنا ہے, نرمی سے پیش آنا ہے, معاف کرنا ہے, عفو درگزر کرنا ہے, لیکن دوسرے کا امتحان بھی نہیں. اگر میرا کوئی امتحان لے رہا ہے تو امتحان پاس کر لیں, اچھی بات ہے, اور درگزر کر دیں, آگے بڑھا دیں کسی کو تو خیر ہی ملے گی انشاءاللہ.
خیر الناس من ينفع الناس, یہ بھی حدیث پاک ہے, اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس.
واہ واہ واہ,
لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان کے لیے نفع مند ہو. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں یہ سوچ لیں یہ نفع پہنچا رہے ہیں یا ضرر
پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات اچھے انداز سے بھی کی جا سکتی ہے, اپنی غلطی کو یا اپنی بد اخلاقی کو خوش جو ہے وہ ڈھانپتے ہوئے اگلے بندے کے اوپر بلیم رکھنا یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. میں یہ چاہوں گا ان کی منقبت پہ, حضرت احمد کبیر رفائی رحمہ اللہ کی منقبت پہ, میں یہ چاہوں گا کہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے ہم ان کی سیرت پہ کوئی آخری بات لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد منقبت سنتے ہیں. جی شاہ صاحب,
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو یہ سلسلہ کہ آپ دیگر ہم جو اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں بزرگوں کا, کبھی تو حال یہ تھا کہ بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر میرے اندر کوئی عیب دیکھتے ہو
میرے اندر کوئی عیب دیکھتے ہو تو مجھے بتاؤ میرا عیب کیا ہے، میرا عیب کیا ہے. ایک مرید نے بڑھ کر کہا، حضور آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے آپ کے اندر. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح میرا عیب کیا ہے تاکہ اس عیب کو دور کیا جائے. تو وہ مرید بطور عاجزی کہتا ہے کہ آپ ہم جیسے نکموں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. تو اس پر مریدین بھی رو پڑے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ کر بالخصوص جتنے بھی طلباء کرام ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ ان بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیں اور پھر ان کے سفر کو، ان کے حصول علم دین کی جو مشکلیں ہیں ان کو برداشت کرنا، اور پھر علم اور دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے کوشش کی ہیں تو آپ کی سیرت پر ضرور عمل کیا جائے.
اچھی بات بیان کی آپ نے. یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، حضرت احمد کبھی رفائی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی رحمت کا قرب پانا ہے نا، تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لو.
واہ.
عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو تو یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب لے جائے گا. اس کا مضمون جو بنتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے آسان کر کے رکھا ہے. عاجزی اپنائیں، انکساری اپنائیں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں اور علم دین خود بھی حاصل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی مسئلے پر بستہ رہیں گے، یہ باتیں سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ملے گا. مدنی چینل گھر پر آ کر ہمیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے اور ایسی بات ہے یہ سارا سلسلہ کار ہو رہا ہے، اتنی لائٹیں جل رہی ہیں اور سارا سسٹم مطلب ایک آپریٹ کر رہا ہے، تو اس میں ایک ہیوج اخراجات کی بھی ایسی بات ہے ضرورت پڑتی ہے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ مدن چینل کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی فرمائیں، کچھ نہ کچھ ماہانہ اگر آپ فکس فرما لیں. اتنے پیسے 1200 روپے جیسے نگران شورا نے فرمایا تھا کہ میں ہر مہینے مدنی چینل کو دوں گا، یہ بھی ایک ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. اللہ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں منقبت اور پھر انشاءاللہ سعادت السلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
اللہ کی بے
خاص سے نہ
یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا و سیتا و سلوات و سیتا
کھلے آنکھ سلے